السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ماضی کے برعکس حالیہ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ نہ تو امریکہ نے انہیں طالبان قیدیوں کی رہائی کے لیے کہا ہے اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی وعدہ کیا ہے. افغان سیاستدانوں کو یقین ہے کہ افغان حکومت بین الافغان مذاکرات کو 10 مارچ کی حتمی تاریخ تک شروع نہیں کر پائے گی. موسم سرما کے اختتام پر پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کا عمل پیر سے شروع ہو گیا ہے جو نومبر کے اختتام تک جاری رہے گا. بھارتی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج دہلی کے شمال مشرقی علاقوں میں ہونے والے فسادات پر زبردست ہنگامہ ہوا ہے. شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں ترک فوجوں کے ڈرون حملوں میں 19 شامی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے پیر کے روز کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وہ اس ہفتے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بات چیت کے دوران شام کے صوبے ادلب کے بارے میں فائر بندی کا معاہدہ طے کر لیں گے. دنیا بھر میں درجنوں ملک کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس وبا سے عالمی سطح پر اموات کی تعداد 3,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. ایران کی وزارت صحت نے اتوار کو بتایا ہے کہ کرونا وائرس سے نئی ہلاکتوں کے بعد ملک میں اس وبا کے نتیجے میں اب تک 54 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. امریکہ میں کرونا وائرس سے ایک اور شخص کی موت واقع ہوئی ہے، جبکہ دنیا بھر میں وائرس کے پھیلاؤ کے باعث یورپ، مشرق وسطی اور امریکہ میں بڑے اجتماع سمیت مختلف سفری پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کی حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ماضی کے برعکس حالیہ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. سینیٹرز کی جانب سے ایوان کو معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے مطالبے پر قائد ایوان شبلی فراز نے یقین دلایا کہ وزیر خارجہ منگل کو سینٹ کو اس معاہدے پر بریفنگ دیں گے. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ انہیں امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کیا ہے اور امن معاہدے سے متعلق حالیہ پیش رفت پر مبارکباد دی ہے. صدر اشرف غنی نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ فون پر گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ نے افغان قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور امن عمل کے اگلے مرحلے کے لیے افغانستان کی صلاحیت کو سراہا ہے. یاد رہے کہ ہفتے کو طالبان اور امریکہ کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امن معاہدے پر دستخط ہوئے تھے. اس معاہدے کے تحت امریکہ کو آئندہ 14 ماہ میں افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کرنا ہے اور اس دوران طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بین الافغان مذاکرات ہوں گے. افغان میڈیا کے مطابق صدر اشرف غنی نے امریکی نشریاتی ادارے سی این این کو انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انہیں طالبان قیدیوں کی رہائی کے لیے نہیں کہا اور نہ ہی ہم نے ان قیدیوں کی رہائی کا کوئی وعدہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ امن معاہدے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ معاونت کرے گا. ہم نے امریکی نمائندے خصوصی ظلم خلیلزاد کو واضح بتا دیا تھا کہ کسی بھی فیصلے پر ملکی سطح پر اتفاق کا ہونا ضروری ہے اور طالبان قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ موجودہ حالات میں درست نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ طالبان کو پہلے ہی واضح پیغام دیا گیا تھا کہ وہ کوئی شرط نہیں رکھ سکتے اور تکنیکی طور پر بھی 5,000 قیدیوں کو رہا کرنا ممکن نہیں ہے. افغان سیاستدانوں کو یقین نہیں ہے کہ افغان حکومت بین الافغان مذاکرات کو 10 مارچ کی حتمی تاریخ تک شروع کر پائے گی، جس پر امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو ہونے والے معاہدے میں اتفاق ہوا تھا. پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر عمر زخیل وال کا کہنا ہے کہ ایک اجتماعی امن مذاکرات کے لیے افغان حکومت کی کوششوں میں سست روی ہے اور حکومت کے لیے افغان معاشرے کے تمام طبقات کی نمائندگی کرنے والی ٹیم کو طالبان سے مذاکرات کے لیے بھیجنا مشکل ہے. لیکن صدر کے نائب ترجمان دعوا خان میناپال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان حکومت نے طالبان سے پہلے رابطے کے لیے ایک وفد پہلے ہی دوحا بھیج دیا ہے۔ موسم سرما کے اختتام پر پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی رضاکارانہ وطن واپسی کا عمل پیر سے شروع ہو گیا ہے جو نومبر کے اختتام تک جاری رہے گا۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل گزشتہ سال نومبر میں رک گیا تھا۔ افغان مہاجرین کی رضاکارانہ طور پر وطن واپسی سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین UNHCR کے ایک عہدیدار قیصر آفریدی نے بتایا کہ پاکستان سے افغانستان واپس جانے والے مہاجرین کے لیے دو مراکز کھولے گئے ہیں۔ ان کے بقول پنجاب، پاکستانی کشمیر، ہزارہ ڈویژن اور خیبر پختونخوا سے افغانستان جانے والے مہاجرین کے لیے ازاخیل نوشیرہ، جبکہ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں رہائش پذیر مہاجرین کے لیے کوئٹہ میں مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج دہلی کے شمال مشرقی علاقوں میں ہونے والے فسادات پر زبردست ہنگامہ ہوا، جس کی وجہ سے کاروائی ملتوی کر دینی پڑی۔ حزب اختلاف نے نعرے بازی کی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ ادھر فسادات میں ہلاک شدگان کی تعداد 47 تک پہنچ گئی ہے۔ حالات اب معمول پر لوٹ رہے ہیں اور متاثرین اپنی آبادکاری کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم نے ایک رپورٹ بھیجی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں ترک فوج کے ڈرون حملوں میں 19 شامی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق برطانیہ سے تعلق رکھنے والے سینئر آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ ترکی نے اتوار کو ڈرون حملوں میں جبل الزوایا کے قریب ایک فوجی بیڑے اور مارت نومان شہر کے قریب فوجی بیس کو نشانہ بنایا۔ ترک ڈرون حملوں سے چند گھنٹے پہلے ترکی کی جانب سے دو شامی جنگی جہاز گرائے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے شام کے شہر ادلب میں شامی فضائی حملوں میں 34 ترک فوجی مارے گئے تھے، جس کے بعد سے ترکی نے شمالی شام میں عسکری کاروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے پیر کے روز کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وہ اس ہفتے روسی صدر ولادیمیر پوٹین کے ساتھ بات چیت کے دوران شام کے ادلب صوبے کے بارے میں فائر بندی کا معاہدہ طے کر لیں گے۔ دونوں لیڈروں کے درمیان جمعرات کو ماسکو میں ملاقات ہو رہی ہے۔ ترکی اور روس شامی تنازع میں مقابل فریقوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جو ادلب میں تشدد آمیز ہو گیا ہے اور لاکھوں لوگ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ پوٹین کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے پیر کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا ہے کہ روس اور ترکی کے درمیان مواصلاتی رابطے کھلے ہیں اور ان کی توجہ مذاکرات پر ہے۔ دنیا بھر میں درجنوں ملک کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس وبا سے عالمی سطح پر اموات کی تعداد 3,000 ہو گئی ہے، جن میں امریکہ میں ہونے والی 2 اموات شامل ہیں۔ ایران کی وزارت صحت نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ کرونا وائرس سے نئی ہلاکتوں کے بعد ملک میں اس وبا کے نتیجے میں اب تک 54 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جبکہ تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 978 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کیانوش جہان پور نے کہا ہے کہ نئے مریضوں کی تصدیق کئی شہروں میں ہوئی ہے، جن میں مشہد بھی شامل ہے، جہاں ایران کے انتہائی اہم مقبرے موجود ہیں جن کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے شیعہ زائرین بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ حکومت نے مقبروں کے منتظمین کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے انہیں زائرین کے لیے بند کر دیں، لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ نئے اعداد و شمار کے مطابق ہفتے کو کرونا وائرس سے مزید 11 افراد ہلاک ہوئے اور 385 نئے مریضوں میں اس مرض کی شناخت ہوئی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے ایک اور شخص کی موت واقع ہو گئی ہے، جبکہ دنیا بھر میں وائرس کے پھیلاؤ کے باعث یورپ، مشرق وسطی اور امریکہ میں بڑے اجتماع سمیت مختلف سفری پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ امریکہ میں اتوار کو کرونا وائرس سے ہلاکت کا ایک اور کیس سامنے آیا، جس کے بعد اب تک امریکہ میں اس وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 2 ہو چکی ہے۔ نائجیریا کے شمال مشرقی ریاست کدونا میں اتوار کے روز مسلح ڈاکوؤں نے ایک گاؤں میں کم از کم 50 افراد کو ہلاک کر دیا۔ مقامی پولیس اور رہائشیوں کے مطابق ڈاکوؤں نے ایک مسجد میں نمازیوں پر اندھن فائرنگ شروع کر دی۔ ایک رہائشی ابراہیم کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو علاقے کے 2 ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور فلپائن کے دارالحکومت مینیلا کے ایک شاپنگ مال میں پیر کے روز ایک سابق سیکورٹی گارڈ نے گولیاں چلا کر ایک شخص کو زخمی اور 30 کو یرغمال بنا لیا ہے. پولیس نے مال کی 4 منزلہ عمارت کو خالی کرا لیا اور فوری کارروائی شروع کر دی ہے. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسے کہ ہم نے شروع میں آپ کو یہ خبر دی کہ افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ نہ تو امریکہ نے انہیں طالبان قیدیوں کی رہائی کے لیے کہا ہے اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی وعدہ کیا ہے. یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہفتے کو دوحہ میں طے پانے والے معاہدے کے تحت بین الاقوامی مذاکرات شروع ہونے سے پہلے افغان حکومت کی قید میں موجود 5,000 اور طالبان قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں طالبان بھی اپنی قید میں موجود لگ بھگ 1,000 افغان اہلکاروں کو رہا کر دیں گے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے داخلہ حکومت دوحہ میں ہفتے کو امن معاہدے پر دستخط ہوئے. اس معاہدے کے تحت بین الافغان مذاکرات سے پہلے افغان حکومت کی قید میں 5,000 طالبان قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں طالبان بھی اپنی قید میں موجود لگ بھگ 1,000 افغان اہلکاروں کو رہا کرنے کے پابند ہیں. تاہم صدر اشرف غنی نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ان کے بقول صدر ٹرمپ نے انہیں طالبان قیدیوں کی رہائی کا نہیں کہا ہے اور نہ ہی انہوں نے قیدیوں کی رہائی کا کوئی وعدہ کیا ہے.
We have not made a commitment to release them. It's a sovereign Afghan decision. We will discuss the question of prisoners as part of a peace deal which has to be comprehensive, which is to discuss. The wording that is used there is that the United States would facilitate.
صدر غنی کے بقول انہوں نے قیدیوں کی رہائی کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ کرنا افغانستان ریاست کا اختیار ہے. ان کے بقول ہم ایک جامع امن معاہدے کے تحت قیدیوں کے معاملے پر بات کریں گے. دوسری طرف طالبان کی مذاکراتی ٹیم میں شامل ایک رہنما نے کہا کہ امریکہ نے انہیں 5,000 قیدیوں کی رہائی کی یقین دہانی کرائی ہے. طالبان کی ٹیم کے رکن خیر اللہ خیر خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے 5,000 قیدیوں کے معاملے کا فیصلہ کیا ہے. ان کے بقول انہوں نے معاہدے میں وعدہ کیا ہے کہ بین الافغان مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ان قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کے بعد 10 مارچ کو بین الافغان مذاکرات شروع ہونے ہیں. تاہم بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر اس سے پہلے قیدی رہا نہ کیے گئے تو بین الافغان مذاکرات بھی تاخیر کا شکار ہوں گے. افغان امور کے ماہر اور پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد کا کہنا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ دانش مندی سے کام لیا جائے اور ایسے بیانات دینے سے گریز کیا جائے. طالبان سمجھتے ہیں کہ 10 مارچ سے پہلے پہلے یہ قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع ہو جائے گا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ایک سنیک ہوگا, ایک رکھنا ہوگا, ایک باٹل نیک ہوگا.
ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ صدر اشرف غنی قیدیوں کی رہائی کا معاملہ حل کر لیں گے. اتوار کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا.
اور میں توقع کرتا ہوں کہ صدر اشرف غنی صاحب میں اتنی فہم و فراست موجود ہے اور وہ اتنے زیرک انسان ہیں کہ وہ اس کی اہمیت سے غافل نہیں ہوں گے اور اس رہائی میں اور اس ماحول کو سازگار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گے.
ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکی نشریاتی ادارے CBS نیوز کے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد ایک سیدھا معاملہ ہوگا. تاہم ان کے بقول امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہونے کو ایک تاریخی دن قرار دیا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ماضی کے برعکس حالیہ معاہدے پر امن درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ سینیٹرز کی جانب سے ایوان کو معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے مطالبے پر قائد ایوان شبلی فراز نے یقین دلایا کہ وزیر خارجہ منگل کو سینٹ کو اس معاہدے پر بریفنگ دیں گے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
پاکستان کی سیاسی قیادت نے افغان امن معاہدے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس عمل میں حکومت کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ تاہم سینٹ میں افغان امن معاہدے پر بحث کرتے ہوئے سینیٹرز نے معاہدے کے بعض نکات پر سوالات اٹھائے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے امن معاہدے کی تفصیلات سے متعلق ایوان کو آگاہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن رہنما راجہ ظفر الحق نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ طالبان معاہدہ اہم ہے، تاہم اس پر شکوک و شبہات بھی ہیں کہ معاہدے کا حال پہلے ہونے والے معاہدوں جیسا نہ ہو۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ افغانستان کی اندرونی صورتحال گمبھیر ہے اور معاہدے سے متعلق کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں۔
یہ بات تو طے ہے اور میں سمجھتی ہوں سب اس میں اگری کریں گے کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور یہ بات تو ناگزیر ہے۔ اگر افغانستان میں عدم امن کی کیفیت ہو یا جنگ کی طرف خدا نہ خواستہ پھر کوئی بڑھوتی ہو تو پاکستان کے اس پر دوررس اثرات ہو سکتے۔
اپوزیشن اراکین کے مطالبے پر سینٹ میں قائد ایوان شبلی فراز نے کہا کہ افغان امن معاہدہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو نے افغان امن معاہدے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ دعا گو ہیں کہ افغانوں میں آپس میں مذاکرات امن کے لیے ہوں، نہ کہ ٹرمپ کے الیکشن کے لیے۔
لیکن جہاں تک یہ اگریمنٹ ہے، میرے کنسرنز بھی ہیں مگر ہم ویلکم کرتے ہیں کہ
قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے بھی افغان امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ امن معاہدہ علاقائی امن اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا، جس میں امریکہ اور افغانستان کے مابین امن معاہدے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے کام کرنے والے 100 سے زائد افراد اور تنظیموں نے حکومت کے نئے آن لائن ہارمز رولز 2020 کے حوالے سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت کی طرف سے پیش کردہ رولز واپس نہیں لیے جاتے اس وقت تک بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حکومت نے ان رولز کو واپس نہ لینے کا عندیہ دیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس اور انسانی حقوق پر کام کرنے والی 100 سے زائد تنظیموں اور شخصیات نے حکومت کی طرف سے سوشل میڈیا پر مواد کی روک تھام سے متعلق متعارف کردہ رولز کے ہوتے ہوئے حکومت کے ساتھ مشاورت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بارے میں ایک خط حکومت کو بھجوایا گیا ہے جس پر 100 سے زائد شخصیات اور مختلف تنظیموں کے نمائندوں کے دستخط موجود ہیں۔ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے اسد بے کا کہنا ہے کہ حکومت کنفیوژن کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے۔ ایک جانب اعلان کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے کہنے پر ان رولز پر مشاورت ہوگی، جبکہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کہنا ہے کہ ان رولز کے مطابق جلد نیشنل کوآرڈینیٹر تعینات کیا جائے گا۔
ہمارا بہت سمپل سا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے اگر کنسلٹیشن کرنی ہے ضرور کریں، 100 بسم اللہ ہم آپ کی ایڈریس میں ہیلپ کریں گے، لیکن پہلے ذرا برائے مہربانی یہ طے کر لیں کہ یہ روس جو ہے پرائم منسٹر کے کہنے کے مطابق ہالٹ ہو گئے ہیں یا ان کو آپ نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔
دوسری جانب حکومت اپنے موقف پر تاحال قائم ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں سیکرٹری آئی ٹی شعیب صدیقی نے کہا کہ 28 جنوری کو کابینہ نے رولز کی منظوری دی تھی، جس کے بعد ان رولز پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی اور نیشنل کوآرڈینیٹر 15 دن میں تعینات ہونا تھا، لیکن وفاقی وزیر نہ ہونے سے معاملہ رک گیا ہے۔ جب تک وزیر تعینات نہیں ہوتے نیشنل کوآرڈینیٹر کی تقرری نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں آئیں گی اور ان رولز پر مشاورت بھی ہوگی۔
ابھی تو قانون بنا ہے، ایکوپمنٹ ایکوپ ہوا ہے آپ کا اتھارٹی اور نیشنل کوآرڈینیٹر اور کنسلٹیشن کمیٹی، اس پر وہ بات کریں گے آگے، ہر چیز کا بات چیت سے نہیں۔ سر کیا رولز بنائے جاتے ہیں ایکٹ کے آگے بڑھانے کے لیے، اس کے عمل درآمد کے لیے؟ اب یہ جو تفصیلات ہوتی ہیں جزیات جس کو کہتے ہیں، یہ ہمیشہ رولز میں ہوتی ہیں، وہی جزیات اس کا حصہ ہے نیشنل کوآرڈینیٹر۔
قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن ارکان کی طرف سے ان رولز پر شدید تنقید کی گئی اور انہیں آزادی اظہار رائے سے متصادم قرار دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ناز بلوچ نے کہا کہ ہمارے ٹویٹر، فیس بک اور دیگر اکاؤنٹس پر ایک کوارڈینیٹر بٹھا دیا گیا ہے۔
نیشنل کوارڈینیٹر کی راتوں رات جو پوزیشن کریٹ کر دی گئی جبکہ ایف آئی اے موجود ہے، تو ایف آئی اے کے اندر ریفارمز کر کے اس میں اصلاحات کی گنجائش ہے، اور یہ اصلاحات کی بہت ضرورت ہے تاکہ ان معاملات کو کب کیا جائے، اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا جائے۔
چیئرمین قائمہ کمیٹی علی خان جدو نے کہا کہ حکومت کے پیش کردہ ان رولز کی وجہ سے گوگل اور فیس بک نے اپنی سروسز بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے کا کہنا تھا کہ جعلی خبریں اور ریاست مخالف پروپیگنڈا روکنے کا اس وقت ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
دنیا بھر میں درجنوں ملک کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس وبا سے عالمی سطح پر اموات کی تعداد 3,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جن میں امریکہ میں ہونے والی 2 اموات بھی شامل ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
پیر کے روز جنوبی کوریا نے کرونا وائرس کے 6 نئے مریضوں کی رپورٹ دی، جبکہ ایک مذہبی گروپ کے لیڈر نے جو اس وبا کے اکثریتی واقعات سے منسلک ہے معافی مانگی ہے۔ شن چیون جی چرچ کی رہنما لی من ہی اس وبا کے پھوٹنے کے بعد سے پہلی بار عوام کے سامنے آئے اور کہا کہ چرچ اس وبا کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اس وبا کا شکار ہونے والے 31 مریض کے حوالے سے میں شن چیون جی چرچ کے نمائندے کے طور پر اپنے لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں، یہ ارادی طور پر نہیں ہوا لیکن بہت سے لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ الفاظ تھے شن چیون جی چرچ کے لیڈر لی من ہی کے۔ عہدیدار پروسیکیوٹر سے یہ درخواست کر چکے ہیں کہ وہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی حکومتی کوششوں میں تعاون میں ناکامی کی بنا پر اس گروپ کی قیادت کے خلاف قتل کے الزامات پر غور کرے۔ دسمبر کے مہینے میں جب سے یہ وبا مرکزی چین میں سامنے آئی ہے، اب تک کم از کم 60 ملکوں میں اس کے مریضوں کی تصدیق ہو چکی ہے اور 89,000 لوگ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یورپ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک اٹلی ہے، جہاں اس کے مریضوں کی تعداد اتوار کے روز بڑھ کر لگ بھگ 17,000 تک پہنچ گئی۔ وہاں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ اس تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اتوار کے روز ہی پیرس کے لور میوزیم نے، جو دنیا کا مقبول ترین میوزیم ہے، اس کے بعد وزٹرز کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے، جب اس کے سٹاف نے، جس کی اپنی یونین ہے، کرونا وائرس کے خوف سے کام سے انکار کر دیا۔ امریکہ لگ بھگ 80 مریضوں کی تصدیق کر چکا ہے، جن میں مغربی ریاست واشنگٹن میں اتوار کی رات انتقال کرنے والا دوسرا مریض شامل ہے۔ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ وائرس ممکن ہے کئی ہفتوں سے کمیونٹی میں گردش کر رہا ہو۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے زیادہ تر مریض بالغ ہیں، جن میں بخار، خشک کھانسی اور سانس میں دقت کی علامات ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ 80% مریض معمولی بیمار ہیں، 14% سخت بیمار ہیں اور 5% وہ ہیں جو اس وائرس کی وجہ سے انتہائی شدید بیمار ہیں۔ WHO کا کہنا ہے کہ جو لوگ شدید بیمار ہیں ان میں زیادہ تر 60 سال کی عمر سے زیادہ بوڑھے افراد شامل ہیں اور جو صحت کے دوسرے مسائل کا بھی شکار ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ اس عالمی وائرس سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ گزشتہ ہفتے عالمی ادارے صحت کرونا وائرس کے خطرے کو سب سے اونچی سطح پر لے آیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ارش عربہ صادق کی رپورٹ میں شہناز عزیز۔
اس وقت دنیا کے کم از کم 60 ملکوں نے کرونا وائرس کے کیسز کی اطلاع دی ہے، اور اتوار کی صبح تک اس وائرس کی وجہ سے 3,000 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے تھے، جن میں اکثریت کا تعلق چین سے ہے۔ امریکہ نے 70 کیسز کی اطلاع دی ہے، جن میں پہلی موت کا اعلان ہفتے کے روز کیا گیا تھا۔ امریکہ کے ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے وزیر ایلیکس ایزار نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بارے میں غیر یقینی صورتحال پر زور دیا، تاہم ABC ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں انہوں نے انتظامیہ کے حفاظتی اقدامات پر بات کرتے ہوئے کہا،
We don't know where this will go, that we will see more cases, that we will see continued community spreading in the United States.
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کہاں تک جائے گا، یعنی یہ کہ آیا مزید کیسز ہوں گے، کیا امریکہ میں مختلف کمیونٹیز میں اس کا پھیلاؤ جاری رہے گا جیسا کہ ہم دوسرے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم تندہی سے کسی ویکسین کی تیاری پر کام کر رہے ہیں۔ ہم امریکی عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے کام کریں گے۔ یہ تھے امریکہ کے صحت کے وزیر۔ ہفتے کے روز صدر ٹرمپ نے وائرس سے نمٹنے کے لیے اپنی انتظامیہ کے پلان کے بارے میں ایک بریفنگ میں بتایا تھا.
As an important part of our efforts, on Monday I'll be meeting with the largest pharmaceutical companies in the world. Actually, they'll be coming to the White House and we're talking about.
وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کی کوششوں کے ایک اہم حصے کے طور پر میں پیر کو دنیا کی سب سے بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے مل رہا ہوں جو وائٹ ہاؤس آئیں گی. ہم کسی ویکسین کے بارے میں اور انتہائی جلد اس کی تیاری کے بارے میں بات کریں گے. انہوں نے پہلے ہی اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے, یعنی وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی تیزی سے کوئی ویکسین تیار کرنا. نائب صدر مائک پینس نے, جنہیں صدر ٹرمپ نے انتظامیہ کی کوششوں کی قیادت کے لیے مقرر کیا ہے, امریکی عوام پر زور دیا کہ وہ افراتفری کا شکار نہ ہوں.
The average American does not need to go out and buy a mask. We have more than 40 million masks available today. We've contracted now with.
وہ کہہ رہے ہیں ایک عام امریکی کو باہر جا کر ماسک خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اس وقت 4 کروڑ سے زیادہ ماسک موجود ہیں, اور اب ہم نے 30 لاکھ سے 3.5 کروڑ مزید ماسک ہر ماہ تیار کرنے کا کانٹریکٹ کیا ہے, اور ہم دوسرے مینوفیکچررز کے ساتھ بھی کام کریں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز کی رپورٹنگ میں اس وقت ڈرامائی اضافہ ہوگا جب مزید ٹیسٹنگ مہیا ہوگی. صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کے طور پر سفر پر مزید پابندیاں اور وارننگز جاری کر رہا ہے. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بھارتی حکومت اپنے زیر انتظام کشمیر میں ایک ایسے سخت گیر قانون کو سیاسی مخالفین کے خلاف لگاتار استعمال کر رہی ہے جسے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل ایک لا لیس لا قرار دیتی ہے. پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 5 اگست سے اب تک مودی حکومت کے تقریباً 450 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. زبیر ڈار کی رپورٹ کے ساتھ یوسف جمیل.
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں پبلک سیفٹی ایکٹ یا پی ایس اے کے تحت کسی بھی شخص کو مقدمے کے بغیر 6 ماہ سے 2 سال تک قید کیا جا سکتا ہے. 42 سال قبل اس قانون کو جنگلات کی غیر قانونی کٹائی اور لکڑی کی سمگلنگ روکنے کے لیے ضروری قرار دے کر لاگو کیا گیا تھا, لیکن سب ہی حکومتوں نے اسے سیاسی مخالفین کی آواز دبانے کے لیے کھل کر استعمال کیا. ان میں وہ تینوں سابق وزرائے اعلیٰ بھی شامل ہیں جو آج خود پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند ہیں. بھارتی حکومت نے حال ہی میں پارلیمنٹ کو بتایا کہ اس وقت جموں کشمیر میں کل 389 افراد پی ایس اے کے تحت قید ہیں.
پی ایس اے ایسے کسی کو لگتا نہیں ہے جب تک کوئی وہ نہیں ہوتا ہے, اس کی کوئی فوٹنگ نہیں ہوتی ہے. کچھ فوٹنگ کے آدھار پر ہی سرکار نے پی ایس اے لگایا ہوگا, ایسا نہیں لگتا ہے کسی کے اوپر. پی ایس اے ایسا کوئی قانون نہیں کہ اٹھا کر لگا دیا کسی کو.
پی ایس اے اور اس کے مبینہ بے دریغ استعمال پر مقامی سیاسی حلقے ہی نہیں, انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں بھی سخت تنقید کرتی آئی ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق پی ایس اے انسداد جرم کے عدالتی نظام کو بالائے طاقت رکھ کر احتسابی نظام, شفافیت اور انسانی حقوق کو نظر انداز کرتا ہے.
جوڈیشری کا جو رول ہے وہ ایک افسوسناک ہے اس معاملے میں, اور ان کو اس چیز سے کوئی بھی ذرا بھر کی دلچسپی نہیں کہ پرسنل لیبرٹیز جو ہے, آدمی کا جو فریڈم آف سپیچ ہے, جو آئین میں ضمانت دی گئی ہے جن چیزوں کی, ان کی رکھوالی کرنے سے ان کی کوئی وہ نہیں ہے.
بہت سے عام لوگ حیران ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ جیسے سیاستدان کو پی ایس اے کے تحت کیسے نظر بند کیا جا سکتا ہے.
ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن اور انٹیگریٹی سوورنٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف لیتا ہے, اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے. آج آپ اسی انسان پہ شک کرتے ہو کہ یہ اینٹی انڈیا ہے, یہ دیش کے لیے خطرہ ہے.
فاروق عبداللہ کے ایک قریبی ساتھی اور نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ محمد اکبر لون کا اصرار ہے کہ مودی حکومت کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے اقدام کے خلاف وادی سے اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے پی ایس اے کو استعمال کر رہی ہے.
یہ انہوں نے ایک قسم کی یہ سازش بنائی ہے کہ ہم لوگوں کو دبا کے رکھیں گے.
جموں کشمیر میں گزشتہ 6.5 ماہ سے سیاسی اجتماعات منعقد کرنے پر امنن پابندی عائد ہے. بیشتر سیاسی لیڈر اور کارکن گھروں میں نظر بند ہیں. اس صورتحال میں عوام اپنے سیاسی حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے قاصر ہیں. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بھارتی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج دہلی کے شمال مشرق علاقوں میں ہونے والے فسادات پر زبردست ہنگامہ ہوا، جس کی وجہ سے کارروائی ملتوی کر دینی پڑی۔ حزب اختلاف نے نعرے بازی کی اور وزیر داخلہ کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ ادھر فسادات میں ہلاک شدگان کی تعداد 47 تک پہنچ گئی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
3 ہفتے کے وقفے کے بعد جب پیر کے روز پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا دوسرا دور شروع ہوا تو دونوں ایوانوں میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ اپوزیشن نے دہلی میں 4 روز تک جاری رہنے والے فسادات پر بحث کرانے کے لیے دونوں ایوانوں میں نوٹس دیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا اور راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ معاملہ یقیناً اہم ہے اور اس پر بحث ہونی چاہیے، لیکن ہماری ترجیح معمول کی صورتحال کی بحالی ہے۔ جب حالات معمول پر آ جائیں گے تب ہم اس پر بحث کرائیں گے۔ ہنگامے کے جیسے دونوں ایوانوں کی کارروائی پہلے 2 بجے تک اور پھر پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس موقع پر لوک سبھا میں اپوزیشن اراکین ایوان کے وسط میں آ گئے اور پھر حزب اقتدار کی بینچوں تک پہنچ گئے۔ بعض اراکین کو ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ جب دوپہر سے قبل ایوان کی کارروائی ملتوی ہو گئی تو کانگریس اور ترنمول کانگریس نے ایوان کے باہر گاندھی کے مجسمے کے سامنے الگ الگ مظاہرہ کیا۔ ترنمول کانگریس کے اراکین اپنی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر انگلی رکھے ہوئے تھے، جبکہ کانگریس کے اراکین نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اس مظاہرے میں سینئر کانگریس رہنما راہل گاندھی بھی شریک ہوئے۔ جبکہ ایوان کے باہر سینئر کانگریس رہنما غلام نبی آزاد نے دہلی میں ہونے والے فسادات کے لیے مرکزی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
3 دن دنگے ہوئے، رات اور دن 24/7 3 دن دنگے ہوتے رہے۔ کیندریہ سرکار کے کسی منتری کو نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے دیکھا گیا اور نہ ہی کہیں گھومنے کے لیے گئے، اور جس کے کارن یہاں کی پولیس بھی دیکھتی رہی۔
اس الزام اور استعفے کے مطالبے پر حکومت کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ دنی اثنا دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر انیل بیجل نے سینئر پولیس اہلکاروں کے ساتھ فساد زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے پولیس سے کہا کہ وہ متاثرین کی باز آباد کاری اور زخمیوں کے علاج کے سلسلے میں اسٹیٹس رپورٹ پیش کرے۔ اس سے قبل اتوار کے روز دہلی کے مختلف علاقوں میں افواہ پھیلنے کی وجہ سے لوگوں میں افراتفری پیدا ہو گئی تھی۔ پولیس نے افواہ بازی کے الزام 24 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
موسم سرما کے اختتام پر اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین UNHCR نے پاکستان میں رہائش پذیر افغان مہاجرین کی رضاکارانہ طور پر رواں سال کے لیے وطن واپسی کا عمل سوموار سے شروع کر دیا ہے۔ قطر دوحہ میں ہونے والے معاہدے کے بعد اب پاکستان سے افغانستان واپس جانے والے مہاجرین کی تعداد میں تیزی کے امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد رپورٹ دے رہے ہیں۔
موسم سرما کے اختتام پر پاکستان بھر میں رہائش پذیر افغان مہاجرین کے رضاکارانہ وطن واپسی کا عمل سوموار کی روز سے شروع ہوا، جو آئندہ نومبر کے اواخر تک جاری رہے گا۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل پچھلے سال نومبر میں رک گیا تھا۔ افغان مہاجرین کے رضاکارانہ وطن واپسی کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR کے ایک عہدیدار کیسر آفریدی نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا،
آج اس کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے 2 والنٹری ریپیٹریشن سینٹر ہیں، ایک اذاخیل میں ہے، نوشہرہ کے مقام پہ ہے، جس سے ریپیٹریشن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ تو جو لوگ پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں یا کہیں سے بھی آتے ہیں تو ہم وہاں پہ ان کو ری رجسٹر کرتے ہیں نادرا کے سسٹم سے، نادرا کے بھی آفیشلز ہوتے ہیں یہاں پہ، اور یہ لوگ جب افغانستان جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ ان کو انکیشمنٹ سینٹرز میں ہم ان کو $200 فی کس کے حساب سے ہم دیتے ہیں۔ یعنی اگر ایک فیملی میں 5 لوگ ہیں تو ان کو 1000.
پچھلے کئی سالوں کے دوران سرحد پار افغانستان میں امن و امان کی ابتر صورتحال بالخصوص دہشت گردی اور تشدد کی کاروائیوں کے باعث پاکستان سے مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل انتہائی سستا، مگر چند روز قبل قطر دوحا میں امریکہ اور طالبان رہنماؤں کے درمیان امن معاہدے کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ افغان باشندوں کی وطن واپسی میں تیزی آئے گی. افغان مہاجرین کی کمشنریٹ میں فرائض سر انجام دینے والے ریٹائرڈ ایڈیشنل کمشنر وقار معروف کا کہنا ہے،
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو قطر جو امن معاہدے پہ دستخط ہوئے ہیں، یہ پاکستان پر اس کے بڑے دورست نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، اور خاص کر ہمارے ملک میں جو افغان مہاجرین عرصے 40 سال سے یہاں رہائش پذیر ہیں، اگر افغانستان کے اندر امن قائم ہو جاتا ہے تو ان کی واپسی کے امکانات جو ہیں وہ کافی روشن ہو جائیں گے.
پچھلے فروری کے وسط میں اسلام آباد میں افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے بارے میں ایک 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے بھی شرکت کی تھی. اس کانفرنس میں شرکاء نے پاکستان میں رہائش پذیر افغان باشندوں کی وطن واپسی کے عمل کو مؤثر بنانے پر زور دیا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان بھر میں 27 لاکھ افغان باشندے رہائش پذیر ہیں، جن میں 14 لاکھ کا اقوام متحدہ برائے مہاجرین کے ساتھ اندراج ہوا ہے، 8 لاکھ کا پولیس اور دیگر اداروں کے ساتھ، جبکہ 5 لاکھ سے زیادہ افغان باشندے غیر قانونی طور پر ملک کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اور پشاوری سے شمیم شاہد کی ایک اور رپورٹ ہے کہ پشاور سے ملحقہ ضلع چارسدہ میں پشتون تحفظ تحریک کی ریلی میں مبینہ طور پر پاکستان کے قومی پرچم کے لیے کی بے حرمتی سے تحریک کے رہنماؤں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور اسے تحریک کے خلاف ایک منظم سازش کا حصہ قرار دیا ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
پشاور سے ملحقہ ضلع چارسدہ میں اتوار کی شام پشتون تحفظ تحریک کے ریلی میں قومی پرچم کی مبینہ بے حرمتی سے تحریک کے رہنماؤں نے لا علمی کا اظہار کرتی ہوئی اس سے تحریک کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ قرار دیا ہے. اتوار کی شام چارسدہ میں پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں نے ایک ریلی سے خطاب کیا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی تھی. ریلی کے دوران ایک شخص قومی پرچم کو ہاتھوں میں اٹھائے داخل ہوا، جس کے بعد ریلی میں افراتفری پھیل گئی اور بعد میں تحریک کے کارکنوں نے اس شخص کو دیگر ساتھیوں سمیت جلسگاہ سے باہر نکال دیا. اس شخص کی رپورٹ پر پولیس نے تحریک کے 2 کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے. دونوں گرفتار کارکنوں کا تعلق جنوبی وزیرستان سے بتایا جاتا ہے. پشتون تحفظ تحریک کے رہنما رحیم شاہ ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
میں حقیقت یہ ہے کہ یہ جھنڈا پاکستان کا جو جھنڈا ہے یہ کوئی آدمی جلسگاہ میں لایا اور یہ اعلان ہوا کہ بھائی یہ ہمارا جھنڈا ہے، اس کو لاؤ اچھی جگہ پہ نصب کر لیں گے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے، یہ غلط حرکت ہے، یہ ہمارے اور ریاست کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے.
پشتون تحفظ تحریک کے کارکنوں کے خلاف پولیس کو رپورٹ کرنے والے نثار محمد کا کہنا ہے،
پاکستان جھنڈا لے کے جانا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، مطلب پاکستان زندہ باد کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پاکستان زندہ باد ہوتے اس لیے ہم لے کے گئے. تو سازش تو اس لیے نہیں تھا کہ ہم پاکستانی ہیں نا سر، اور پاکستانی پختون ہیں سر.
چارسدہ پولیس تھانے کے ایس ایچ او گل مالک خان نے رابطے پر تحریک کی دونوں کارکنوں کو قومی پرچم کے باڑنے اور بے حرمتی کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے کی تصدیق کی اور کہا کہ دونوں گرفتار افراد کو سوموار کے روز مقامی عدالت میں پیش کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے. ابھی تک صوبائی حکومت یا کسی بھی اور حکومتی ادارے نے چارسدہ میں پشتون تحفظ تحریک کے ریلی میں ہونے والے واقعے کے بارے میں کوئی بیان باضابطہ طور پر جاری نہیں کیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
امریکہ کی جنوبی ریاست ٹیکساس ایک خود مختاری پلگ کے طور پر اپنی تاریخ کی وجہ سے لون اسٹار اسٹیٹ کے طور پر معروف ہے، لیکن کیا یہ ریاست سخت قدامت پسند ریاست کے طور پر اپنی تاریخ برقرار رکھ سکے گی، یا کیا ٹیکساس کے لوگ ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کو، جو خود کو ایک سوشلسٹ کہتے ہیں جن کا ایجنڈا بہت مہنگا ہے، ڈیموکریٹس کے ایک ایسے نامزد امیدوار کے طور پر زیادہ زیادہ قبول کر رہے ہیں جو نومبر کے انتخاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے سکیں گے؟ ٹیکساس سے کیرولین پریسوٹی کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
امریکی ریاست ٹیکساس دوسری ریاستوں سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ یہاں زندگی پرسکون ہے اور یہاں کے لوگ روایات کے بہت زیادہ پابند ہیں. یہ لوگ باربیکیو کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں اور خود کو ریڈ سٹیٹ کہتے ہیں کیونکہ یہاں قدامت پسندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے.
We take our barbecue pretty serious.
We're a red state.
1980 میں جب رونلڈ ریگن نے ٹیکسس میں 55% ووٹ حاصل کیے اور صدارتی انتخاب جیتے رہے, اس کے بعد سے ہر 4 سال بعد ٹیکسس نے صدر کے لیے ریپبلکنز کو ووٹ دیے. لیکن اب یہ روایت تبدیل ہو سکتی ہے. اگرچہ ریاست کی ڈیموکریٹک پارٹی تاریخی اعتبار سے اعتدال پسند رہی ہے, سینیٹر برنی سینڈرز جو ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں اور سب کے لیے میڈیکیئر پر زور دیتے ہیں, رائے عامہ کے جائزوں میں سبقت لے رہے ہیں. باربیکیو کے ایک ریسٹورینٹ میں ہونیتا لوکا کہتی ہیں, وہ بہت اچھی باتوں کی وکالت کرتے ہیں, خاص طور پر ہیلتھ کیئر کی. ماہرین کہتے ہیں کہ سپر ٹیوزڈے کو نوجوان ووٹرز اور ہسپانوی سینڈرز کو ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے. 2 سال میں ہسپانوی لوگ توقع ہے کہ ٹیکسس میں اکثریت کے طور پر سفید فاموں کو پیچھے چھوڑ دیں گے. ٹیکسس کے ایک ووٹر مائک جارڈن جو پیٹ کے حامی ہیں کہتے ہیں, نوجوان لوگ اور اقلیتیں ٹیکسس کو ایک بلو ریاست میں تبدیل کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کریں گی. ایک ریپبلکن مارسی ویلن برگ جو نیو یارک کے سابق میئر کی حامی ہیں کہتی ہیں, اگر ڈیموکریٹس کی جانب سے بلومبرگ نامزد ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک سخت فیصلہ ہوگا. رائیامہ کے حالیہ جائزوں میں سینڈرز سابق نائب صدر جو بائیڈن سے 30% زیادہ ووٹ حاصل کرتے دکھائی دے رہی ہیں. ٹیکسس کے ایک پرانے ریپبلکن مشیر کریگ مرفی کہتے ہیں کہ سینڈرز کے ووٹروں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا.
Even when he lost to Hillary last time, he had 35%, so he's literally polling below.
جب وہ پچھلی بار ہلری سے ہارے تھے تو ان کے ووٹ 35% تھے, تو رائیامہ کے جائزوں میں ان کے ووٹوں کی تعداد در حقیقت 4 سال پہلے سے بھی کم ہے. ٹیکسس کی سابق شیرف لیوب ویلڈز نے ٹیکسس میں ووٹنگ کی تبدیلیوں کا براہ راست مشاہدہ کیا تھا. وہ ٹیکسس کی ڈیلس کاؤنٹی میں منتخب ہوئی تھیں اور ملک کی پہلی ہسپانوی شیرف بن گئی تھیں, لیکن وہ گورنر کا انتخاب ہار گئی تھیں. سینڈرز کے بارے میں ان کا کہنا ہے,
I think he's promising a lot of stuff that people think is going to be done.
میرا خیال ہے کہ وہ بہت سے ایسے وعدے کر رہے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پورے ہوں گے, لیکن جہاں تک میں ان کے خیالات پسند کرتی ہوں, اس وقت میرا خیال ہے کہ ان پر عمل درآمد کی رفتار نسبتاً سست ہوگی. یہ الفاظ تھے ٹیکسس کے سابق شیرف لیوب ویلڈس کے. کچھ کے لیے یہ کافی تیز نہیں ہوگی, لیکن یہ ٹیکسس ہے جہاں سپر ٹیوزڈے پر ہر امیدوار ریاست کے 228 ڈیلیگیٹس کی سب سے زیادہ تعداد جیتنا چاہتا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں نے اتوار کو الاباما کے شہر سیلما میں جمع ہوئے, جہاں اس خونریز سانحے کی 55ویں برسی منائی جا رہی ہے جب پولیس نے شہری حقوق کے کارکنوں پر تشدد کیا تھا. اسے بلیک سنڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. امریکہ میں ان دنوں صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کے درمیان مقابلہ جاری ہے اور ملک میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین اور مائیکو سلیون کی رپورٹوں کے ساتھ اسد نصیر.
ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کی ایک اہم پرائمری ہفتے کے روز ساؤتھ کیرولینا میں ہوئی. یہاں پر افریقی امریکی ووٹروں کی اکثریت ہے. انہوں نے بھاری تعداد میں سابق نائب صدر جو بائیڈن کے حق میں ووٹ دیا. اس ریاست سے کامیابی حاصل کرنا جو بائیڈن کے لیے بے حد ضروری تھا. انہوں نے بعد میں الاباما کے شہر سیلما کا دورہ کیا اور یہاں پر براؤن چیپل چرچ میں سامعین سے خطاب کیا. انہوں نے کہا, ہر چند کہ میں اس حقیقت کا پوری طرح سے ادراک نہیں کر سکا کہ آپ نے کس طرح اس پل کو پار کیا اور آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا, مگر میں نے ٹی وی پر وہ تصاویر دیکھی تھیں. سرکاری سپاہی گھوڑوں پر سوار ہتھیاروں سے لیس پورے علاقے کو گھیرے کھڑے تھے. انہوں نے آپ کا راستہ روکنے کی ناکام کوشش کی, مگر آپ رکے نہیں اور آپ پل پر چلتے چلے گئے. اس طرح آپ نے پورے امریکہ میں امید کی نئی جوت جگہ دی. اتوار کے روز اسی شہر میں نیو یارک کے سابق میئر اور صدارتی امیدوار مائیکل بلومبرگ بھی موجود تھے, مگر ان کا استقبال اس گرم جوشی سے نہیں کیا گیا. ان کے علاوہ اسی پارٹی کے امیدوار الیزابتھ وارن اور ایمی کلوبوچار نے بھی اسی شہر کا دورہ کیا اور 55ویں برسی کے موقع پر شہری حقوق کے سرگرم کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ یہ 1965 کی بات ہے جب ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ نے 2000 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مارچ کیا تھا۔ اس سے دو روز قبل اسی پل کو پار کرنے والوں پر پولیس نے بدترین تشدد کیا تھا، مگر سلما سے مونٹگومری تک یہ مارچ جاری رہے اور ان سرگرم کارکنوں نے اپنی منزل تک پہنچ کر ہی دم لیا۔ اسی مارچ کے نتیجے میں کانگریس نے 1965 میں ووٹنگ رائٹ ایکٹ کو منظور کیا۔ اس واقعے کو اس سال ڈیموکریٹک پارٹی اپنی سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ خاص طور پر کل منگل کو ان کی پارٹی کے اہم انتخابات ہو رہے ہیں، جب امریکہ کی 14 ریاستیں اپنا ڈیموکریٹک امیدوار منتخب کریں گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی کوریا نے پیر کے روز کم فاصلے تک مار کرنے والے دو میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ یہ لانچ ایک ایسے وقت پر کی گئی ہے جب شمالی کوریا امکانی طور پر تباہ کن کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سول سے بل گیلو کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
شمالی کوریا نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کرونا وائرس امکانی طور پر بقا کے لیے ایک چیلنج ہے، تاہم پیر کو شمال کو مزید میزائلوں کے ٹیسٹ کا لگتا ہے وقت مل گیا۔ جنوبی کوریا کی فوج نے بتایا ہے کہ دونوں بیلسٹک میزائل سمندر میں گرنے سے پہلے تقریباً 240 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ یہ میزائل ان سے مشابہ معلوم ہوتے ہیں جن کی آزمائش شمالی کوریا نے سن 2019 میں کی تھی، جن کے نتیجے میں خاصی تشویش پیدا ہوئی تھی، تاہم نیوکلیئر بات چیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ امریکہ کی جانب سے اس سال کے اختتام تک مذاکرات میں مزید مراعات کی پیشکش کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد شمالی کوریا نے مزید بڑی آزمائشوں کے بارے میں انتباہ کیا تھا۔ ایسی توقعات تھیں کہ وائرس کے بارے میں تشویش کی وجہ سے کم از کم فوجی کشیدگیاں کم ہوں گی، خاص طور سے امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے ان فوجی مشقوں کے التوا کے بعد جنہیں شمال اشتعال انگیزی سے تعبیر کرتا ہے۔ شمالی کوریا میں کرونا وائرس کا پھوٹ پڑنا خاص طور سے ہلاکت خیز ہو سکتا ہے، کیونکہ شمال کے پاس خاطر خواہ طبی رصد موجود نہیں ہے۔ وہاں حکام نے غیر ملکی سیاحت کو بند کر دیا ہے، آنے والے تمام غیر ملکیوں پر قرنطینہ کی پابندی ہے، حتیٰ کہ غیر ملکی سفارتکاروں پر بھی ان کا کمپلیکس چھوڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا میں تقریباً 7000 افراد کی طبی نگرانی کی جا رہی ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اسے اب تک کرونا وائرس کا کوئی کیس نہیں ملا ہے، تاہم بہت سے ماہرین اس دعوے کے بارے میں شک و شبہ رکھتے ہیں۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ شمال مغربی شام کے ادلیب صوبے میں بے گھر ہونے والے ہزاروں لوگ صحت کی دیکھ بھال کی سہولتیں حاصل کرنے سے محروم ہیں، اس لیے کہ لڑائی نے صحت کے درجنوں مراکز کو ناکارہ بنا دیا ہے اور دواؤں اور طبی ساز و سامان کی کمی پیدا کر دی ہے۔ جنیوا میں ڈبلیو ایچ او کے صدر دفتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن نے اس بارے میں ایک رپورٹ مرتب کی ہے، جس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
تقریباً 10 لاکھ شہریوں نے نہایت ناگفتہ بہ حالات میں ترکی کے ساتھ سرحد کے قریب پناہ لے رکھی ہے، جہاں گنجائش سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ روس کی پشت پناہی رکھنے والی شامی افواج نے گولہ باری اور فضائی حملے تیز کر دیے ہیں تاکہ شمالی شام میں باغی گروپوں سے ادلیب کو واپس لیا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں لوگ جان بچا کر بھاگ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ترکی ان کے لیے اپنی سرحدوں کو نہیں کھولے گا، لہذا وہ اس علاقے کے قریب محصور ہیں جہاں بمباری ہو رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت سے منسلک عہدیدار کرسچین لنڈمائر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بہت کم پناہ گاہیں دستیاب ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کو سختی کا سامنا ہے۔
Nearly 170,000 newly displaced people are estimated to be sleeping out in the open, as you rightfully said.
ایک اندازے کے مطابق تقریباً 170,000 لوگ جو ابھی بے گھر ہوئے ہیں کھلے آسمان تلے رات گزار رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے صحیح طور پر کہا کہ اس کی وجہ سے کم 1 لاکھ بچوں کو منفی درجہ حرارت کا سامنا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کم سے کم 9 بچے ٹھٹر کر مر گئے ہیں۔ ڈبلیو ایچ او نے ترکی سے ادلیب اور حلب کے لیے سرحد سے آر پار 2 روزہ آپریشن کے دوران 7 ٹرک بھیجے ہیں، جن میں 55 ٹن دوائیں اور طبی ساز و سامان موجود ہے۔ ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ اس ساز و سامان کی مدد سے 2.5 لاکھ سے زیادہ بیماروں کا علاج کیا جا سکے گا، لیکن یہ پھر بھی ضرورت سے کم ہے۔ ڈبلیو ایچ او سے منسلک عہدیدار لنڈ مائر کا کہنا ہے کہ دسمبر میں ادلی میں جب سے لڑائی میں اضافہ ہوا ہے، صحت کے 84 مراکز اپنا آپریشن بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ صرف 31 مراکز ایسے ہیں جو لڑائی والے علاقوں سے نئی جگہوں پر منتقل ہونے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔
As a result, more than 133,000 medical outpatient consultations
نتیجتاً 133,000 سے زیادہ مریضوں کو صلاح مشورے کی سہولتیں دستیاب نہیں ہو سکیں گی۔ فوری نوعیت کے 11,000 مریض علاج سے محروم ہو جائیں گے اور 1,500 کی سرجری نہیں کی جا سکے گی۔ یہ الفاظ تھے ڈبلیو ایچ او سے منسلک عہدیدار لنڈ مائر کے۔ اس ہفتے جو طبی ساز و سامان ادلی بھیجا گیا ہے، وہ ڈبلیو ایچ او کے ساتھ کام کرنے والے اداروں کو دیا جا رہا ہے جو شام کے پورے شمال مغرب کے علاقے میں مصروف ہیں۔ ڈبلیو ایچ او کے مطابق ہنگامی کیسز اور سانس کی نالیوں میں انفیکشن میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ دواؤں کی باقاعدہ بنیاد پر دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ دل کے امراض اور دوسری بیماریوں اور ذیابیطس کی پیچیدگیوں کے شکار پائے گئے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
اور ہمارے کرکٹ کے شائقین آج کل پی ایس ایل 5 کے میچز دیکھ رہے ہیں، اور آج کراچی کا مقابلہ پشاور سے ہو رہا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے اس پی ایس ایل کے بارے میں اور ان کے میچز کے بارے میں ہم رابطہ کر رہے ہیں اپنے ایک بہت ہی سینئر اور تجربہ کار اسپورٹس رپورٹر اور ایک چینل جیو کے معروف اینکر یایا حسینی سے۔ جی یایا، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو خالد بھائی، میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو میری آپ سے بات ہوئی ہے فون کے اوپر، لیکن آج اس طرح آپ کی شو میں مجھے موقع ملے گا، یہ میرے لیے انتہائی اعزاز۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جیتے رہو یایا، آپ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں جیو پہ، اور آپ کے سارے اسپورٹس کے چینلز جو ہیں وہ جو خبریں دیتے ہیں ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آج آپ بتائیے گا کہ پی ایس ایل 5 کا کیا شو چل رہا ہے، اور آج جو میچز ہو رہے ہیں اور پوائنٹس ٹیبل پر کیا رپورٹس ہیں۔
خالد صاحب، یہ 15th میچ ہے پاکستان سپر لیگ سیزن 5 2020 کا، اور رائٹ آن ٹاپ اگر میں کہوں اس وقت میچ کی سچویشن کے حساب سے، تو کراچی کنگز وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رنگز کھول لیے ہیں اور چاروں طرف سے اس میچ میں انہوں نے جکڑ لیا ہے۔ آج بغیر ٹیرن سینی کی کھیلنے والی پشاور زلمی کی ٹیم کو، اور 4 کھلاڑی اب تک آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کی اس میچ پر بالادستی کا اندازہ آپ اس بات پہ لگا سکتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو چھکے اور چوکوں کا کھیل کہا جاتا ہے، لیکن 7 اوور کے کھیل میں صرف 5 مرتبہ گیند بلے سے لگنے کے بعد باؤنڈری لائن کے باہر گئی ہے۔ تو ٹوٹلی ڈومینیٹ کر رہی ہے یہاں پر کراچی کنگز کی ٹیم، اور پوائنٹ ٹیبل کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو ملتان سلطان کی ٹیم اس وقت پوائنٹ ٹیبل پر ہمیں ڈومینیٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور 4 فتوحات آن دا ادر سائڈ۔ ڈیفینڈنگ چیمپئن کوئٹہ گلیڈیٹر کی ٹیم جو ہے وہ پوائنٹ ٹیبل پر دوسرے نمبر پر ہے، اور آج کا میچ اگر کراچی کنگز کی ٹیم جیتی ہے تو وہ ٹاپ 3 ٹیموں میں شامل ہو جائے گی۔
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملتان سلطان کے مقابلے میں کراچی کنگز جو ہے آگے چلی جائے گی۔
ابھی کچھ یہاں کا ضرورت ہوگا خالد حمید صاحب، کیونکہ ابھی یہ ٹورنامنٹ 34 میچ ہیں، 32 دن ہیں، تو آج یہ 15th میچ ہے، اور 9.2 اوور کے کھیل میں پشاور کی ٹیم نے 57 رن سکور کیے ہیں، 4 کھلاڑی ان کے آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ چکے ہیں۔ فارمر پاکستان چیمپئن شعیب ملک کریز پر موجود ہیں، اور اس وقت اگر اس میچ کے حوالے سے میں بات کروں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا ملتان سلطان سے آگے نکل جائے گی کراچی کنگ، یہ تو کہنا قبل وقت ہوگا، لیکن ملتان سلطان کی ٹیم کے لیے اگلے جو ان کے سیکنڈ لیگ کے میچز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، کیونکہ لاہور قلندر نے ابھی تک اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کیا نہیں ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو کم از کم لاہور قلندر کی ٹیم اگر آگے نہیں بڑھی تو دوسری ٹیموں کے راہ میں وہ ضرور حائل ہو سکتی۔
اچھا یہ بتائیے یحییٰ، آپ تو سارے میچز دیکھ رہے ہیں، آپ کو کون سے کھلاڑی ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو جنہوں نے صحیح معنوں میں پرفارمنس دی ہے؟
یہ آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا کہ اس ٹورنامنٹ سے آپ کو کیا فائن ملے گی پاکستان کرکٹ کے لیے. عمر خان آج اس ٹورنامنٹ میں اپنا تیسرا میچ کھیل رہے ہیں اور بائیں ہاتھ سے گیند کرنے والے یہ ایک ایسے اسپن بولر ہیں جن کو پاکستان کرکٹ میں ایک ابھرتا ہوا ستارہ کہا جاتا ہے. لیکن اس ٹیم میں ان کے کپتان جو ہیں وہ عماد وسیم ہیں جو خود بائیں ہاتھ سے گیند کرتے ہیں. تو ایک میچ میں ایسا ہوا کہ یہ کھیلے اور انہوں نے بال نہیں ڈالا، جس پر سبھی حیران تھے، سبھی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن اوور آل اگر اس ٹورنامنٹ میں آپ پرفارمنس دینے والے پاکستان کے ستاروں کی بات کرتے ہیں تو بجے بجے سی کارکردگی یہاں پر رہی ہے. شکیل خان ڈھائی سال کی پابندی کے بعد آئے ہیں، کل انہوں نے 38 رنز کی اننگ کھیلی ہے. پھر اگر میں پاکستان کے کرکٹر کی بات کرتا ہوں تو کامران اکمل سے اس ٹورنامنٹ میں بڑی امیدیں تھیں، ایک سینچری انہوں نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کوئٹہ کے خلاف اسکور کی، لیکن آج بھی وہ جلدی پویلین لوٹ گئے ہیں. احمد شہزاد کو کوئٹہ نے خراب کارکردگی پر باہر بٹھا دیا ہے. بابر اعظم تو ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ ہیں، وہ ٹیم کا پرماننٹ پارٹ ہیں. معین خان جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے فارمر کیپٹن ہیں، افریقہ گلیڈیٹر کے کوچ ہیں، ان کے فرزند اچھی فارم میں ہیں، ایک میچ میں انہوں نے ٹیم کو جتایا بھی ہے. لیکن ابھی ان کے بارے میں کہنا دلچسپ ہوگا کیونکہ ان کے نام سے زیادہ ان کا وزن ہے، تو اس وزن پہ تو وہ پاکستان سے نہیں کھیل سکتے.
اچھا یہ یہی بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ سارے میچز اب پاکستان میں ہو رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کو ایک بہت اچھا اور دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو آپ اوور آل کیا سچویشن دیکھتے ہیں امن و امان کی اور اس جوش و خروش کی جو لوگوں میں پایا جاتا ہے؟
ہیڈ سوف کہوں گا خالد صاحب، میں پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو، پاک افواج کے جوانوں کو، پاکستان رینجرز کو، پولیس کو، جن کی انتھک محنت کی وجہ سے آج پاکستان اس قابل ہوا ہے کہ بین الاقوامی کھلاڑی لاکھ خوف و خطر پاکستان میں آ کر نہ صرف کرکٹ کھیلنے پر رضامند ہوئے ہیں بلکہ وہ باہر نکل رہے ہیں، خراب کھانا کھانے جاتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر جا رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا اچھی بات ہوگی؟ پاکستان دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ آئیے ہمارے ملک میں، اور جس طرح امریکہ نے، برطانیہ نے اور باقی ملکوں نے اپنے شہروں کے لیے جو ایڈوائزری ہے اس کو ریلیکس کیا ہے، تو یہ پاکستان کے آنے والے دنوں کے لیے بہت اچھا اقدام ہے. اور اس کے لیے ایک بار پھر میں پاکستانی افواج کو، سیکیورٹی کے اداروں کو، پولیس کو ہیٹس آف کہوں گا جنہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے، جنہوں نے شاندار سیکیورٹی کا بندوبست کیا، جس کی وجہ سے یہ آج میلہ ہم دیکھ رہے ہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جوش و خروش جاری رہے گا اور جب تک یہ فائنل پہ پہنچے گا پی ایس ایل، تو اس میں جوش و خروش اور بڑھ جائے گا اور لوگ اس کو مزید دلچسپی سے دیکھیں گے؟
بالکل خالد صاحب، کہتے ہیں نا کہ جس طرح چائے سے گڑ ڈالو گے چائے اس کو ملتی ہوگی. تو اس ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ ایک تو میچز بڑا دلچسپ ہو رہے ہیں، اور اگر آپ ٹیلی ویژن پر میچ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دل چاہتا ہے کہ یار چھکے بھی لگ رہے ہیں، چوکے بھی لگ رہے ہیں، وکٹیں بھی گر رہی ہیں، تو شاید میں میدان میں جا کر دیکھوں، کسی سے ٹکٹ مانگ لیتا ہوں. تو اب جیسے جیسے میچ آگے بڑھ رہے ہیں تو اب لوگوں کی دلچسپی جو ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ میچ کو گراؤنڈ میں جا کر دیکھنے سے کم بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
اچھا آپ تو ماشاء اللہ بڑے سینئر اسپورٹس رپورٹر ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ کرکٹ اور دوسرے کھیلوں کا انعقاد ہوتا رہے گا بین الاقوامی طور پر؟
خالد صاحب یہ آپ نے بالکل اچھا سوال، لیکن آنے والے دن بین الاقوامی سطح پر میزبانی کے حوالے سے پاکستان کے لیے کیا آسان ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ جس کی میزبانی پاکستان کو کرنی ہے، ابھی اس بارے میں ایک ابہام موجود ہے کیونکہ بھارت نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ پاکستان آ کر نہیں کھیلے گا. بلکہ یہ تو ایک الگ بات ہے، انہوں نے جو ایک قدم چلا کر بات کر دی، یہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں، بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق بھارت کمپنی، انہوں نے کہا کہ یہ ٹورنامنٹ دبئی میں منعقد ہوگا، اگرچہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس سے انکاری ہے، لیکن واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ شاید پاکستان کے جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے، لیکن ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، حتمی رائے آنا باقی ہے، حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ کیا پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی سرگرمیاں دیگر کھیلوں کے مقابلے آن ہو جائیں گے، ابھی اس کے لیے شاید کل لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ بنگلہ دیش، سری لنکا، باقی ٹیمیں تو پاکستان آ رہی ہیں، لیکن پوری ٹیمیں جب تک پاکستان نہیں آئیں گی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایوری تھنگ از اوکے.
بہت شکریہ یحییٰ حسینی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. آپ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں جی وہ چینل پر، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. تو یہ ہمارے ایک معروف اسپورٹس رپورٹر تھے یحییٰ حسینی، جن سے ہم بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر سید اسفر امام، اور انجینئر نک آئیوانوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے نشر کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔